और हो गए। بسم الله الرحمن الرحيم باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار سوال کا مطلب ہے علمی سوالات کرنا اور فتیا کا معنی ہے مسائل اور فتویٰ بتلانا تو علمی سوالات اور مسائل اور فتویٰ رمی جیمار کے وقت پر یعنی کنکریاں مارنے کے وقت پر اس ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے نمبر ایک عالم دین مفتی ملت اللہ کی ایک عبادت کے اندر مشغول ہو تو عین اسی وقت پر اس کو مسائل اور فتوے پوچھنا جائز ہے۔ مولانا صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب اسی عبادت میں مشغول ہے، عین اسی وقت پر ان کو مسائل پوچھنا جائز ہے۔ عالم مفتی صاحب کو بھی چاہیے کہ عبادت کے وقت سوال کرنے والے کو جواب دے دیوے، بس عبادت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کلام ممنوع ہو۔ مثلا چالو نماز میں کوئی سوال کرے تو مفتی صاحب سلام پھیرانے کے بعد جواب دیں گے، چالو نماز میں جواب نہیں دیں گے۔ البتہ رمی جیمار ایک اہم عبادت ہے، مناسک کے اندر ایک اہم عمل ہے، اس کی مشغولی کے دوران بھی مسائل کا جواب دینا جائز ہے، اور ایسی دینی مشغولی کے وقت پر جن مسائل کی فوری ضرورت ہو ایسے ہی مسائل پوچھے، جن مسائل کی فوراً ضرورت نہ ہو وہ نہ پوچھے۔ تو مفتی صاحب، عالم صاحب کو جن مسائل کی فوراً ضرورت ہو ایسے مسائل، جب وہ عبادت میں مشغول ہو ایسے وقت پر بھی پوچھنا جائز ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو کہا جائے گا نمبر دو، من طاعتن الى طاعتن، ایک عبادت سے دوسری عبادت، اس لیے کہ مفتی صاحب عبادت میں ہیں، ذکر میں ہیں، رمی جیمار میں ہیں، ایک عبادت ہے، اور اس وقت مسائل کا بتلانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہونا جائز ہے، دوہری عبادت ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عالم صاحب، مفتی صاحب کسی عبادت میں مشغول ہو اور آپ کو مسئلے کی فوری ضرورت ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور مفتی صاحب بھی جواب دے دے وے۔ رمی جیمار جو ایک اہم مشغولیت کا وقت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کی رہنمائی فرمائی، مسئلے کا جواب عنایت فرمایا۔ اب بظاہر یہاں عنوان میں تکرار معلوم ہو رہا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عنوان کی دو حیثیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے اس کی حیثیت حج، کہ حج کا ایک حصہ ہے رمی جیمار، اور اس کی دوسری حیثیت ہے آداب علم۔ یہ دو الگ الگ حیثیت ہے، اسی لیے دو طرح کا ترجمہ باب الگ الگ ہو جائے گا، تکرار نہیں ہوگی۔ کہ حج کی حیثیت سے بھی یہ عنوان ذکر کیا گیا، اور علم کا ادب ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو ذکر کیا گیا، اسی لیے دو الگ الگ حیثیت ہے، اسی لیے اس کو تکرار نہیں کہا جائے گا۔ جی یہ روایت بھی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، احکام بھی وہاں بتلا دیے گئے تھے۔ یہاں تو ترجمۃ الباب سے ربط اس طرح ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرے کے پاس تھے، جمرے کے پاس رمی جیمار میں شیطان کو کنکری مارنے میں مشغول تھے، یا شیطان کو کنکری مار کر کے فارغ ہو چکے تھے، اور لوگوں نے آ کر کے مسائل پوچھنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلین کو جواب دیتے رہے۔ تو استدلال کیا ہے عمومی روایت سے، اور ترجمۃ الباب خصوصی ہے۔ تو یہاں یہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرۃ وہو یسأل، یہ لفظ ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے والا لفظ ہے۔ جی اللہ تعالی کا فرمان، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن مجید کی آیت ہی کو امام علی مقام نے ترجمۃ الباب بنا ڈالا، اس کا حاصل کیا۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کا علم ایسا وسیع بنایا ہے کہ اللہ نے اس علم پر کسی نبی کو، غیر نبی کو مطلع نہیں فرمایا، کہ دین کا تمام کا تمام علم کسی بھی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، یعنی جس کو دینی علم کہا جاتا ہے، علم الہی کہا جاتا ہے، علم شرعی کہا جاتا ہے، یہ کل کا کل کسی نبی کو اللہ نے عنایت نہیں فرمایا۔ تو جب نبی کو عنایت نہیں فرمایا تو غیر نبی کو تو بدرج اولا عنایت نہیں فرمایا. دوسری بات, اپنے اندر کامل توازو اختیار کرو. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم آ گیا, ارے جتنا علم تم کو دیا گیا ہے یہ تو بہت قلیل اور معمولی مقدار ہے, جب تمہارا علم جو تم کو بہت زیادہ لگ رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قلیل اور معمولی درجے کا ہے, تو پھر تمہیں توازو اپنانی چاہیے. تکبر کائی پہ کرتے ہو, کوئی بڑا علم تھوڑا ہی تم کو ملا ہے, کتنا بھی علم تم کو مل جائے وہ علم قلیل ہے معمولی ہے. نمبر تین, انسان کو علم کی کثرت پر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس تو بہت علم ہو گیا, کہ انسان کو اپنے علم کے سامنے غرور نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے انسان کی معلومات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے انسان کی معلومات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس لیے غرور مت کرو, عاجزی اختیار کرو. نمبر تین, ساری کائنات کا علم مجھے حاصل ہو جائے اس کی فکر میں مت رہو. ساری کائنات کا علم مجھے حاصل ہو جائے اس کی فکر میں نہ رہو, اس لیے کہ کسی بھی انسان کو ساری کائنات کا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا. نمبر پانچ, جس علم کے اندر کسی قسم کے فائدے کی توقع نہیں ہے ایسے علم کے پیچھے مت پڑو. جس علم کے اندر کوئی فائدہ نہیں ایسے علم کے پیچھے مت پڑو. نمبر چھ, تم علم کے بلند مقام پر پہنچ جاؤ. بنا ہوا صرف سے شروع کر کے بخاری تک پہنچ گئے, علم کے بلند مقام پر پہنچ گئے, تو بھی وہ علم قلیل ہے, تو بھی وہ علم بہت تھوڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم کو علم بہت قلیل اور معمولی تھوڑی سی مقدار کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے. جی, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس درمیان کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا مدینہ کے بنجر علاقے میں، خریب المدینہ، مدینہ کے بنجر علاقے میں، ویران علاقے میں، اور بعض نسخوں میں حریب کے بجائے حرس کا لفظ ہے، کہ میں چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھیتی والے علاقے میں، کھیتی والے علاقے میں۔ اب دو کی رات ہو گئی، خریب والی یعنی ویرانہ، حرس یعنی کھیتی والا، تو دونوں لفظ کو اگر جمع کرو تو تطبیق یوں دیں گے کہ پہلے اس جگہ میں ویرانہ تھا، بعد میں وہاں کھیتی ہونے لگی تھی۔ دوسری تطبیق یوں بھی دے سکتے ہیں کہ وہ جگہ تھوڑی بڑی تھی، کچھ حصے میں ویرانہ تھا اور کچھ حصے کے اندر کھیتی ہوتی تھی، غرض یہ کہ وہاں انسانوں کی آبادی نہیں تھی، ویرانہ تھا، کھیتی تھی، اس طرح کا مدینہ منورہ کا علاقہ تھا۔ وہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور حضور ٹیک لگا رہے تھے۔ اپنے پاس ایک اسیب تھی، اس پر اسیب کے معنی آتے ہیں پتے بغیر کی کھجور کی شاخ، کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہے اس پر پتے بھی ہوتے ہیں، لیکن پتے نکال لو تو اس کے بعد جو کھجور کی شاخ رہ جاتی ہے اس کو اسیب کہا جاتا ہے۔ تو کھجوری کی لکڑی حضور کے مبارک ہاتھوں میں تھی اور حضور اس پر ٹیک لگا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ہاتھ میں لکڑی رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور لکڑی رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیزائن والی شاندار چمکتی پالش والی خوبصورت عصا رکھی جائے، عصا کہ ایسی ہو جس پر آپ ٹیک دے سکو، مضبوط ہوئے کہ اس پر آپ سہارا دے سکو، کسی جگہ کے اوپر آپ پھسلنے کا اندیشہ ہو تو اس پر سہارا دے کر اپنی ذات کو بچا سکو، جانور آ جائے تو پتے جھاڑ کے اس کو کھلا سکو۔ وَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اور کتے اتے آ جائے تو ان کو بھی مارنے کام آوے، ایسی عصا ہونی چاہیے ہاتھ میں۔ تو کھجوری کی عصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور حضور اس کا ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اتنے میں یہودیوں کی ایک جماعت گزری، آمنا سامنا ہوا، یعنی یہودیوں کی ایک جماعت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی وہاں پہنچے، آمنے سامنے ہو گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن مسعود اور ادھر یہودیوں کی ایک جماعت آ گئی آمنا سامنا۔ تو یہودی آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، چلو آج ان کی نبوت کا امتحان لے رہے، مل گئے تھے کہ چلو نبوت کا امتحان لے رہے، جیسے کوئی مفتی صاحب راستے میں مل گئے، بولے ذرا مسئلے وسلے پوچھے، مفتی صاحب ملے ہیں تو، یعنی ضرورت بے ضرورت کچھ نہیں، مفتی صاحب مل گئے تھے چلو ذرا مسئلے وسلے پوٹ ڈالے۔ تو کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو آج ان کی نبوت کا امتحان لے وے اور ہم ان کو سوال کرے روح کے بارے میں۔ فقال بعضهم، تو بعض یہودی یوں بولے، سوال مت پوچھو ان کو، اس لیے کہ جواب میں ایسی بات نہ کہہ دیوے جو تم کو پسند نہ ہوئے، یعنی ان کے سوال مت کرو، ورنہ اگر تم نے سوال کر دیا تو جواب میں ایسی بات سامنے آ جاوے جس سے ان کی نبوت کا اس بات ہو جاوے اور تمہارے خلاف حجت قائم ہو جاوے، اس لیے ان کو سوال مت کرو۔ پوچھو گے اور جواب آ گیا جس سے ان کی نبوت ثابت ہو گئی تو تمہارے خلاف حجت اور دلیل ہو جائے گی، اس لیے نہ پوچھو، اسی میں بھلائی ہے۔ فقال بعضهم لنسألن، بعض یہودی کہنے لگے نہیں، ہم تو ضرور سوال کریں گے، ان کی بوٹی کو چین نہیں۔ بعض یہودیوں نے کہا بھائی سوال مت کرو، تو ابھی بعض یہودی کی بوٹی کو چین نہیں، ہم تو سوال کر کے ہی رہیں گے۔ فقام رجل منہم، یہودیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال پوچھنے لگا، یا ابل قاسم، یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کے لفظ سے بلایا کرتے تھے، اے ابو القاسم، مر روح، روح کیا چیز ہے بتلائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر روح، روح کیا چیز ہے بتلائیے۔ اب یہ سوال کا منشا کیا، مر روح، نمبر ایک، روح حیوانی، روح انسانی جس کے سبب سے حیات اور زندگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ انسان کی حیات جس روح کے سبب ہوتی ہے، حیوان کی حیات جس روح کے سبب ہوتی ہے، اس روح کے متعلق انہوں نے سوال کیا۔ نمبر دو، سوال کا منشا یہ ہے کہ انسان کے بدن میں روح کس طرح سرایت کرتی ہے، وہ بتلاؤ، انسان کے بدن میں روح کس طرح سرایت کرتی ہے وہ بتلاؤ، یہ انہوں نے سوال کیا۔ فسکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ فقلت انہ یوحا الیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے، یعنی اپنے دل کے اندر کہنے لگے کہ حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی جس وقت وحی نازل ہوتی اس وقت جو ان حضور کی حالت ہوتی وہ حالت حضور کو پیش آ گئی، نزول وحی کی کیفیت حضور پر طاری ہو گئی، تو میں سمجھ گیا اپنے دل میں کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے۔ فقم تو، میں بھی رک گیا کہ حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، چپ چاپ بالکل کھڑے رہو۔ فلما انجلا انہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے اثرات دور ہو گئے، یعنی نزول وحی کے وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت دور ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سنائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ آیت اس وقت پر نازل ہوئی۔ اب سوال کا جواب کیا بنا وہ سمجھو دھیان سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، نبی جی یہ یہودی لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں، قل الروح من امر ربی، نبی جی ان یہودیوں کو یوں کہو کہ روح تو میرے رب کے حکم سے ہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم تو علم سے بہت تھوڑا سا علم دیے گئے ہو، تم کو بہت معمولی سا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا یہ ہے ترجمۃ الباب سے مناسبت والا لفظ۔ پہلی بحث یہاں پر یہ ہے کہ آیت نازل کہاں ہوئی، اس لیے کہ پیچھے ایک بات گزر گئی تھی کہ مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لیا، اور نبوت کا امتحان لینے کے لیے مکہ کا ایک وفد باقاعدہ مدینہ منورہ گیا یہودیوں سے سوالات سیکھنے کے لیے۔ تو مدینہ کے یہودیوں نے تین سوالات سکھائے، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں۔ تو اس روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اور سوال جواب مکہ کی زندگی میں پیش آئے، کہ مکہ کے بڑے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے پرچہ نکلوایا مدینہ کے یہودیوں سے، اور اس پرچے میں تین سوالات تھے، اور تینوں سوال آ کے مکہ والوں نے پوچھے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال جواب مکی ہے، اور یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں فی قریب المدینہ، ہو گیا پہلا بڑا سوال، تو اس کا جواب سمجھو اچھی طریقے سے۔ آیت کا نزول مقرر ہوا ہے مکہ المکرمہ میں، قریش کے سوال کے وقت پر بھی آیت اتری تھی، اور ہجرت کے بعد یہودیوں کے سوال پر بھی آیت اتری۔ یہ یہودیوں کی شرارت دیکھو، ایک مرتبہ یہ سوال مکہ والوں کے ذریعے کروا چکے تھے، پھر بھی وہ سوال ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی شرارت ہے یہودیوں کی۔ تو ایک مرتبہ سوال یہودیوں نے مکہ کے قریشی کافروں کے واسطے سے کیا تھا، اور دوسری مرتبہ یہودیوں نے سوال کیا بلا واسطہ مدنی زندگی میں۔ تو دو مرتبہ یہ سوال کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب جب کوئی آیت مقرر مرتبہ نازل ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے الفوز الکبیر میں پڑھا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آیت دو مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ نازل ہوتی ہے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے۔ تو پہلے ایک مرتبہ نازل ہوئی، پھر ذہن کے اندر نسیان طاری ہو گیا، اب دوبارہ نازل ہو رہی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نمبر دو، مقرر نزول ہوتا ہے اہمیت کو بتلانے کے واسطے، اہمیت کو بتلانے کے لیے بھی مقرر نزول ہوا کرتا ہے۔ اب جب مدنی زندگی کے اندر یہودیوں نے دوبارہ سوال کیا روح کے متعلق تو انتظار فرمایا کہ شاید تفصیلی جواب آ جائے. مکہ میں مکہ والوں نے جب روح کے متعلق سوال کیا تھا تب تو اجمالی جواب آیا یہی قل الروح من امر ربی. لیکن جب مدینہ والی زندگی میں یہودیوں نے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ اب دوسری مرتبہ جب سوال ہوا ہے تو ممکن ہے کہ تفصیلی جواب آ جائے. لیکن دوسری مرتبہ بھی تفصیلی جواب نہیں آیا. القا یہ ہوا کہ وہی آیت ان کو سنا دو, یعنی جو آیت ہم پہلے نازل کر چکے ہیں وہی آیت ان کو جواب میں سنا دو. اسی کو کہتے ہیں التفات. التفات کا کیا مطلب ہوا کہ فلاں سوال کا جو جواب آپ کو بتایا گیا تھا وہی جواب اس مرتبہ بھی ہے. وہی جواب اس مرتبہ بھی کہ مکی زندگی میں جب یہ سوال ہوا تھا تو ہم نے جو جواب دیا تھا وہی جواب اس مرتبہ جب مدنی زندگی میں دوبارہ ہو رہا ہے اس وقت وہی جواب آپ کو دوہرا دینا ہے, وہی جواب آپ کو ریپیٹ کر دینا ہے. یہ جو ہے کہا گیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آیت کا نزول مقرر ہے مکی زندگی میں. قریش کے واسطے سے یہود نے سوال کیا تھا, مدنی زندگی میں یہود نے بلا واسطہ سوال کر لیا. دونوں موقعوں پر جواب ایک ہی رہا. اور یہ مقرر نزول کے دو مقصود ہوتے ہیں, ذہن کا التفات اور ذہن کو اہمیت دلانا. ایک بحث یہ ہو گئی. دوسرا عنوان لو اب اس کے بعد. قل الروح من امر ربی. بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کے مخاطب یہود ہیں, اس لیے یہودی لوگ روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. آیت کے جواب کا مطلب کیا؟ یہودی لوگ روح کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے. جبکہ دوسرے بعض حضرات کی رائے یہ ہیں کہ یہود ہو کہ غیر یہودی ہو کوئی بھی روح کی حقیقت کو سمجھ سکتا نہیں. تو بعض مفسرین نے عموم رکھا, یہودی غیر یہودی کوئی بھی روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا. تیسری بحث لیجئے کہ یہ روح ہے کیا چیز؟ کیا ہے روح یہ؟ پہلی بات سمجھو, روح سے مراد ہے روح حیوانی. اس میں انسان کی روح بھی آ گئی, جانوروں اور پرندوں کی روح بھی آ گئی, جنات کی روح بھی آ گئی. روح حیوانی, حیوان کا مطلب حی, جاندار. جو بھی جاندار ہے اس کی روح آیت کریمہ کے اندر مراد ہے. قل الروح من امر ربی, نبی جو یوں کہہ دو کہ روح یعنی روح حیوانی یہ تو میرے رب کے حکم سے ہے. اب یہ روح حیوانی یعنی ہر جاندار کی روح اللہ کے حکم سے ہے, اس کا کیا مطلب؟ اس کو ذرا سمجھو. ایک ہے جسم, دوسرا ہے روح. جسم مادے سے بنتا ہے, آگ, پانی, ہوا، مٹی، عناصر اربعہ کہا جاتا ہے، اس سے انسان کا جسم بنتا ہے۔ یہ چار چیزیں مل کر کے یعنی مادے سے جسم بنتا ہے۔ تو آیت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا جسم، جانور کا جسم عناصر سے مل کے بنتا ہے، جبکہ روح کسی بھی عنصر سے بنتی نہیں ہے۔ روح کے بننے میں کوئی مادہ نہیں ہوتا ہے، روح کے بننے میں کوئی رو مٹیریل نہیں ہوتا ہے۔ بلا مادہ، بلا مٹیریل، بلا عناصر روح اللہ کی قدرت کاملہ سے بنتی ہے۔ یہ ہے کلی روح من امر ربی کا مطلب، کہ جسم بننے کے اندر اسباب چاہیے، عناصر چاہیے، جبکہ روح بنانے میں کوئی اسباب نہیں، کوئی عناصر نہیں، اللہ کے حکم خاص سے اللہ تعالی روح کو بناتے ہیں، جس میں کوئی اسباب اور کوئی عناصر کا کوئی دخل نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہے کل روح من امری ربی۔ ایک دوسرا قول سمجھو، قل الروح من امر ربی، دوسرا قول یہ ہے کہ روح فرشتوں کی ایک قسم ہے، اور عجیب و غریب یہ قسم ہے فرشتوں کی، ان میں سے ہر ایک کی متعدد زبانیں ہیں، یہ خاص قسم کے فرشتوں کی جماعت ہے جن کو اللہ نے متعدد زبانیں عطا فرمائی ہے۔ نمبر تین، روح سے مراد انسانی شکل کے فرشتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، فرشتے ہیں لیکن انسانی شکل کے۔ نمبر چار، روح ایک عظیم فرشتے کا نام ہے، اتنا عظیم وہ فرشتہ ہے کہ تمام مخلوقات کے بقدر، اور فضائل اعمال میں حضرت نے تو یوں روایت نقل کی ہے کہ تمام آسمان زمین اس فرشتے کے سامنے ایک لقمے کے برابر ہے، ایسا یہ عظیم الشان فرشتہ ہے، اس کا نام ہے روح۔ نمبر پانچ، فرشتوں کی ایک خاص قسم ہے، عام فرشتے ان کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن یہ فرشتوں کی جماعت تمام فرشتوں کو دیکھتی ہے، تو روح ملائکہ کی ایک خاص جماعت کا نام ہے، اور یہ ملائکہ دوسرے فرشتوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کو دوسرے فرشتے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے روح کا ایک مطلب۔ نمبر چھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نمبر سات، روح سے مراد جبرائیل امین۔ نمبر آٹھ، روح سے مراد قرآن کریم۔ اب قل الروح من امر ربی کا مطلب کیا؟ قرآن کریم میرے رب کے امر سے یعنی وحی سے نازل ہوتا ہے، یہ کوئی کلام بشر نہیں ہے، اللہ کے یہاں سے وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو یہ سب اقوال ہے بھائی قل الروح من امری ربی کے متعلق، یہ ذہن کے اندر رکھو یہ سارے اقوال۔ اب روح کے متعلق ظاہری دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ گجراتی میں کہتے ہیں آتما. اس ظاہری دنیا میں روح کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ نمبر ایک لطیف بخار. بخار کا مطلب آپ کو آتا ہے وہ نہیں, بخار کا مطلب بھاپ, وراڑ, لطیف بخار جو انسانی بدن میں سرایت کرے اسی سے انسان کا بدن قائم ہے. روح سے مراد ہے لطیف بخار جو انسانی بدن میں سرایت کرے اور اسی سے انسانی بدن کا قیام ہے, کہ اسی سے انسان کا بدن قائم ہے. نمبر دو روح کا ایک بدن ہے, لطیف بدن ہے جو انسانی حیوانی بدن میں چھپا ہوا ہے. روح کا ایک بدن ہے, لطیف بدن ہے جو انسانی حیوانی بدن میں چھپا ہوا ہے. نمبر تین روح عرض ہے, عرض عین را دواد عرض ہے جو انسانی بدن میں قائم ہے. روح ایک عرض ہے جو انسانی بدن میں قائم ہے. نمبر چار اللہ کے حکم خاص سے بنی ہوئی چیز ہے جس کی حقیقت کا ادراک ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم خاص سے بنی ہوئی چیز ہے روح جس کا ادراک ممکن نہیں ہے. پانچویں بات سمجھو, موجودہ زمانے کے سائنٹسٹ جو مختلف چیزوں پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں انہوں نے بھی روح کی حقیقت جاننے کی کوشش کی, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک انسان جو قریب الموت تھا اس کو شیشے کے ایک گلوب میں رکھ دیا. سمجھو کہ شیشے کی ایک بڑی پیٹی بنائی, ایک دم پیک, ایئر ٹائٹ, یعنی ہوا بھی جا آ نہ سکے, ایسی پیٹی بنائی اور اس میں وہ قریب الموت انسان کو رکھ دیا. اور پھر بڑے بڑے عجیب عجیب ٹیلیسکوپ دوربین لے کر کے دیکھنے بیٹھ گئے کہ انسان مرتا ہے اور روح نکلتی ہے تو کون سی چیز کم ہوتی ہے انسان کے بدن سے. بہت غور و خوض کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان مرتا ہے تو کون سی چیز کم ہو جاتی ہے. ایک زندہ انسان, ایک مرا ہوا انسان, دونوں کے بدن کو نہایت باریکی سے انہوں نے ریسرچ کیا, کیا کم ہوا زندہ میں اور مرے ہوئے میں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کم ہوا. زندہ انسان کا بدن کا وزن جتنا اتنا مرے ہوئے انسان کے بدن کا وزن, جتنا زندہ انسان کے بدن کا خون اتنا ہی مرے ہوئے انسان کے بدن کا خون, جتنا زندہ انسان کے بدن میں گوشت ہڈی اتنا مرے ہوئے انسان میں گوشت ہڈی. ہر چیز میں انہوں نے ریسرچ کیا, کیا کم ہوا. یہ زندہ ابھی مر گیا پانچ منٹ بعد, کیا چیز کم ہوئی. پورے بدن میں باریکی سے غور کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب جک مار کے ماننا پڑے گا, کھولے روح من امر ربی, یہ تو اللہ کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم جو ہے نا آسمانوں کے اوپر اسپیس شٹل چلاتے ہو, سیٹلائٹ اڑاتے ہو, پھر بھی تمہارا علم قلیل اور معمولی ہے. اپنے اندر کی روح تم نہیں سمجھ سکتے, کیا تم آسمانوں کو سمجھ پاؤ گے؟ قل الروح من امر ربی, یعنی وہ حیران رہ گئے کہ انسان کے بدن میں کم کیا ہوتا ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی. اس ریسرچ کے بعد انہوں نے ایسا کہا کہ کچھ معمولی سا دھواں جیسا, ہلکا سا دھواں جیسا نکل کے جاتا ہوا ہمیں نظر آیا. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی بادام پھوڑی. اب ظاہر ہے کہ وہ کانچ کی پیٹی میں اگر فرشتہ جاوے اندر روح لینے کے لیے, تو ان کے زام کے مطابق تو کانچ ٹوٹنا چاہیے, کیونکہ پیک تھا, ایئر ٹائٹ پیک. تو اندر فرشتہ جاوے تو کانچ ٹوٹنا چاہیے, یہ تو کانچ بھی نہیں ٹوٹا, کانچ بھی صحیح سالم. آدمی مر گیا تو کیا چیز گئی, کہاں گئی, کون نکال کے لے گیا؟ بڑی خوردبین مشینیں لگائی تھی پھر بھی کچھ نظر نہیں آیا. تب انسان جو ہے عاجز ہو جاتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو یہ تو سب فالتو باتیں ہیں کہ ہم نیپچون پر جا رہے ہیں, نہ پلوٹو پر جا رہے ہیں, نہ چاند اور سورج پہ جا رہے ہیں, سب بکواس ہے. پہلے اپنی باڈی میں جو روح ہے وہ ذرا حل کر کے دکھاؤ نا, کہ انسان مرتا ہے تو کیا جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, کون سی چیز جاتی ہے, وہ تو حل کرو پہلے. تو یہاں تو ترجمۃ الباب سے مربوط لفظ کیا ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تم کو علم کے اندر بہت کم علم دیا گیا ہے, لہذا تم غرور مت کرو, تکبر مت کرو. یہ انسانوں کو تنبیہ کر دی گئی. یہود بدماش نے کیا کہا تھا مکہ والوں کو, کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سوال کے جواب دے دے تو ابھی نبی نہیں ہے, تینوں سوال کے جواب نہ دے سکے تو بھی نبی نہیں ہے, دو کا جواب دے رہے ایک کا نہ دے رہے تو سمجھنا کہ نبی ہے. اور دو سوال جس کے جواب اصحاب کہف اور ذوالقرنین, اور جس کا جواب نہ دے رہے وہ ہے روح. یہ تین سوال لے کر کے ان یہودیوں نے حضور کے پاس بھیجا تھا مکہ کے کافروں کو. چلو, یہ امام عامش کی جو قرات ہے نا بھائی, آپ سبا قاری لوگ ہو تو ان کی قرات میں آیا ہے وما اوت العلم, وما اوت من العلم الا قلیلا. لیکن یہ قرات سبا مشہورہ میں شامل نہیں ہے, یہ قرات الگ ہے کہ امام عامش کی یہ قرات ہے. تو وما اوتو, اس کو بھی وما اوتی تم کے اوپر ملا کر کے معنی نکال لو کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے اے یہودیو وہ تو بہت قلیل اور معمولی علم ہے. جی, پہلی بات تو یہ سمجھو کہ ترجمۃ الباب میں یہ لفظ ہیں نا, الاختبار, الاختبار ہے نا, الاختیار. بعض نسخوں کے اندر الاخبار بھی ہے, دو طرح کے الفاظ ہے یاد رکھنا. الاخبار بھی ہے بعض نسخوں میں. اب دونوں نسخوں کے اعتبار سے ترجمۃ الباب کو سمجھو. بعض مرتبہ بعض اختیاری چیزیں، اختیاری چیزیں یعنی مستحب چیزیں، بہت سی مرتبہ بعض اختیاری یعنی مستحب چیزیں آدمی چھوڑ دیتا ہے، بعض اختیاری اور مستحب چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ بعض لوگوں کی فہم میں کوتاہی ہوئے، بعض لوگوں کی سمجھ میں کوتاہی ہوئے اور وہ اس سے زیادہ شدید بات میں مبتلا نہ ہو جاوے، اس سے زیادہ شدید بات میں مبتلا نہ ہو جاوے. ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، اختیار سے مختار سمجھ لو. بہت ساری مختار اور پسندیدہ چیزوں کو اس ڈر سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کو اپناؤ گے تو لوگ اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے. بعض چیز مستحب ہے، پسندیدہ ہے، مختار ہے، لیکن اس کو اپنانے میں ڈر یہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے ادھورا، ناقص، اور لوگ اس سے زیادہ بڑے فتنے میں پڑ جائیں گے. اسی لیے مستحب چیز کو چھوڑ دو، مختار چیز کو چھوڑ دو، پسندیدہ چیز کو چھوڑ دو، تاکہ لوگ بڑے فتنے میں نہ پڑ جائے. دوسری بات سمجھو، جو چیز اولا ہے، صورتاً اولا اور بہتر ہے، اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیوے. جو چیز صورتاً اولا ہے اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے رہے. اگر اولا کا کوئی غلط مطلب لیتا ہو تو ترک اولا بہتر ہے. اولا کا کوئی غلط مطلب لیتا ہو تو ترک اولا بہتر ہے. تیسری بات سمجھو اچھی طریقے سے، شریعت میں ایک ہے حلال، دوسرا ہے حرام. حلال کو اپنانا ہے، حرام کو چھوڑنا ہے، اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں. ایک ہے حلال، ایک ہے حرام. حلال کو اپناؤ، حرام کو چھوڑو، اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں. لیکن شریعت میں بعض چیزیں مباح ہے، مستحب ہے، راجح ہے، تو اس کے مقابلے میں بعض چیزیں مرجو ہے. بعض چیزیں مباح، بعض غیر مباح، بعض مستحب، بعض غیر مستحب، بعض اولا، بعض خلاف اولا، بعض جو ہے راجح، بعض مرجو. تو اگر تم مباح کو، مستحب کو، راجح کو، اولا کو اختیار کرو گے، اور خطرہ یہ ہے کہ لوگ صحیح نہیں سمجھیں گے اور جو ہے بڑی بھاری برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر تم نے اولا کو اپنایا، مستحب کو اپنایا، راجح کو اپنایا، تو خطرہ یہ ہے کہ لوگ بات سمجھیں گے نہیں اور بڑی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اولا کو چھوڑ دو، راجے کو چھوڑ دو، مستحب کو چھوڑ دو، لوگوں کو بڑی برائی سے بچانے کے واسطے. یہ ہے ایک اہم ترین مسئلہ جو امام بخاری اس ترجمۃ الباب کے ساتھ ذریعے ہم کو بتلانا چاہتے ہیں. خلاصہ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمۃ الباب کا، کہ مستحب چیز، اولا چیز، مباح چیز، اس کو اپنانے میں ڈر ہو کہ عوام سمجھ نہیں پائیں گے اور کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اولا کو چھوڑو، مستحب کو چھوڑو، مباح کو چھوڑ دو، عوام کو بڑی برائی سے بچانے کے واسطے.
اب سمجھ میں آ گیا ترجمہ الباب کا مطلب؟ اب اس کی چند مثالیں پہلے سنو پھر حدیث دیکھتے ہیں.
حجت الوداع میں مزدلفہ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی.
دیکھیے
حالانکہ مزدلفہ کی رات کو بعض علماء لیلۃ القدر سے بھی زیادہ قیمتی بتاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں تہجد ہی نہیں پڑھی. حدیث میں کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ حجت الوداع میں دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایک ہی میدان میں سب جمع ہیں. اب اگر حضور تہجد پڑھتے تو لوگ کیا سمجھتے؟ ارے کوئی چھٹی نماز بھی ہے نہ. سب اپنے اپنے علاقے میں لے کے جاتے کہ بھائی اب تک پانچ فرض تھی، ابھی حج میں جا کے آئے نا تو چھٹی فرض بھی ہے، یہ خبر پڑی، ایک نئی بات چل پڑ گئی. اسی لیے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے حضور میں مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑی. اب آپ سے کوئی لے کے جانے والا نہیں، اس لیے آپ مزدلفہ میں پڑھنا تھا تہجد کی نماز، وہ حضور کے لیے معاملہ تھا. نمبر دو، دوسری مثال لو، فتح مکہ کے دن فجر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہر عضو کو ایک ہی مرتبہ دھویا، تین مرتبہ نہیں ایک ہی مرتبہ دھویا، ایک دم ہلکا پھلکا وضو کیا. سر پہ تو مسا کیا ہی، حفین پہنے تھے اس پر بھی مسا فرمایا، ایک دم ہلکا پھلکا وضو کیا. حضرت عمر نے پوچھا بھی، حضور آج یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہر عضو کو ایک ہی مرتبہ دھو رہے ہیں، سر اور پیر پر بھی مسا کیا موزے پر، اور اسی وضو سے حضور نے پانچوں نماز ادا فرمائی. حجت الوداع فتح مکہ کے لیے پانچوں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، پانچوں نماز اسی وضو سے ادا فرمائی. حضرت عمر نے پوچھا، حضور آج آپ عجیب کام کر رہے ہیں، وضو پر وضو کرنا تو نور نالا نور ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر بالقصد میں نے کیا ہے. کیوں بالقصد کیا ہے؟ مکہ نیا نیا فتح ہوا، عرب میں پانی کی قلت، اب اگر حضور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے، تین تین مرتبہ اعضا کو دھوتے، تو عربوں کے یہاں تو پانی بہت قیمتی چیز، وہ کیا سمجھتے؟ بھائی یہ نماز پڑھنا تو بہت اگرا کام ہے، بہت مشکل کام نماز پڑھنا تو، کیوں پانی کہاں سے لائیں گے؟ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا پانی کہاں لے کے جائیں گے؟ وہاں تو پانی کی قلت کا معاشرہ، تو سب سے پہلا سوال آتا پانی کا ہی، تو سب سے پہلے لوگ الجھن میں ہوئے، پانی کہاں سے لائیں گے نماز پڑھنے کی؟ بھائی آج سب اسلام، مکہ فتح ہوا، اسلام تو لاوے، لیکن نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہاں تو پانچ پانچ نماز کے لیے پانچ پانچ وضو کا پانی لینے کا جائیں گے. اسی لیے لوگ بدگمانی میں مبتلا نہ ہوئے اور اسلامی احکام کو مشکل نہ سمجھے، اسی لیے حضور نے اس دن ایک ہی وضو سے پانچ نماز ادا فرمائی، تاکہ نیا مجمع جو دیکھ رہا ہے ان کو یہ ہوئے کہ بھائی اسلام میں نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے. کہ وہ حضور لوگوں کو غلط فہمی سے بچا رہے ہیں. اب اگر حضور ہر نماز کے لیے نیا وضو کر دے، حالانکہ فجر والا وضو ہے تو مستحب عمل تھا، لیکن اس سے لوگ اس میں پڑ جاتے کہ بھائی نماز تو بہت مشکل کام، کہاں سے وضو کا پانی لینے جا رہے. اس لیے حضور نے لوگوں کو خطرے سے بچانے کے لیے ایک ہی وضو، وہ بھی ایک ہی مرتبہ چہرہ دھویا اور ایک ہی مرتبہ ہاتھ دھوئے، نہ سر اور موزے پر تو مزہ کر ڈالا، تا
تاکہ لوگوں کو لگے کہ وضو نماز سب ایزی کام ہے، آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ لفظ لو الاخبار والا، آپ کو کہا تھا نا الاخبار بھی لفظ ہے بعض نسخوں میں، تو اس اعتبار سے ترجمۃ الباب سمجھا. باب من ترک بعض الاخبار مخافت ان یکسر فهم بعض الناس فیقعوا فی اشد منه فی اشد منه. عالم کو ہر خبر، اخبار کے معنی علم کی خبر، عالم کو چاہیے کہ علمی ہر خبر، علمی ہر مسئلہ عوام کے سامنے بیان نہ کرے. ہر علمی مسئلہ عوام کے سامنے بیان نہ کرے، عوام سمجھ سکے اتنے ہی مسئلے بیان کرے، عوام سمجھ سکے اتنے ہی مسئلے بیان کرے عوام کے سامنے. اخبار سے اخبار علمیہ دینی مسائل، کہ عوام سمجھ سکے اتنے ہی مسئلے بیان کرو، ہر مسئلہ عالم عوام کے سامنے بیان نہ کرے. کیوں؟ اگر مولانا صاحب ہر مسئلہ عوام کو بیان کرنے لگیں گے تو عوام کہیں گے لیے ایسا بھی مسئلہ ہوئے کہیں شریعت میں، ایسا تو اور کہیں مسئلہ ہوئے، جاؤ ہم ایسے مسئلے وسئلے نہیں مانتے، ہمارے مولانا کے ساتھ نئے نئے مسئلے بیان کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، جاؤ ایسے مسئلے. تو اس نے مسئلے کا انکار نہیں کیا، اللہ رسول کے حکم کا انکار کیا، اور ایمان ان کا خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے عوام کے سامنے ایسے مسائل مت بیان کرو جو ان کی فہم سے بالا تر ہو، وہ نہیں سمجھیں گے، مسئلے کو جھٹلائیں گے، تو یہ تکذیب لوٹے گی اللہ رسول کی طرف، جو ان کے ایمان کے خطرے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے سمجھو مولانا حضرات، عوام کی ذہنی سطح کی رعایت کر کے ان کے سامنے مسائل بیان کیا جائے، ہر مسئلہ عوام نہیں سمجھے گی. اب آپ نے نور الازا سے ایک مسئلہ پڑھا ہے، نماز با جماعت میں التحیات کے بعد مقتدی سلام پھرا کے جا سکتا ہے، یہ مسئلہ آپ نے نور الازا سے پڑھا ہے. اب یہ مسئلہ عوام میں بیان کرنے جیسا نہیں ہے، ورنہ سب عوام اتاولے وہ کیا کریں گے کہ قاعدے اخیرہ میں بیٹھے ڈھڑ 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 التحیات پڑی میں سلام پھرا پھرا کے ناٹے ساتھ، تو سلام تک میں تو اکیلے امام صاحب نے بانجی صاحب رہیں گے اور کوئی رہے گا ہی نہیں، سب بھاگ جائیں گے مسجد چھوڑ کر، چونکہ درود ابراہیمی پھر اللہم انی ظلمت نفسی یہ سب پڑھنے کا، میں اتنی دیر تک نماز میں رہنے کا، اتنا لمبا کرنے کا، تو لوگ رکیں گے نہیں، سب نکل نکل کے بھاگ بھاگ کے مسجد سے نکل جائیں گے. تو ہر مسئلہ عوام میں بیان کرنے کا نہیں ہوا کرتا ہے، ورنہ لوگ جو ہے خطرے میں پڑ جائیں گے. سمجھ گئے بات کو اچھی طرح؟ یہ ہے ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ. اب پڑھو روایت. کتنی زوردار روایت سے استدلال کیا امام نے، دیکھیے مسئلے کے اوپر. انیل اسودی، اصل میں ان کا نام ہے اسود ابن یزید ابن قیس النخعی. آپ کہو گے کہ اسود نام کیسے رکھا؟ ارے آج کے زمانے میں کالوشاہ لوگ نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کالو بھائی، کالوشاہ، تو پھر اس زمانے میں وہی لفظ اسود، اس میں کون سی نوائی کی بات ہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ان کو نصیب نہیں ہوئی، حضرت اسود کو. بڑے جلیل القدر تابعی ہے، بڑے ذہین تھے، علم کے بڑے طالب تھے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس یہ بار بار آتے جاتے تھے، اسی لیے حضرت عائشہ ان سے بہت ساری خانگی باتیں بھی فرمایا کرتی تھی، ان کی طلب کی بنیاد کے اوپر بار بار آنا، علمی باتیں پوچھنا. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھانجے حضرت عائشہ کے، وہ کہنے لگے نے اسود میری خالہ تو تیرے ساتھ بہت خانگی میں باتیں کرتی ہے، تو خالہ جان کو ایک مسئلہ ذرا پوچھنا نہیں؟ خود حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اسود کو کہا، حالانکہ یہ بانجے ہوتے ہیں. انل اسودی، حضرت اسود سے منقول ہے کہ مجھ کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کانت عائشتو، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسر الیک کثیرن، تمہارے ساتھ خفیہ باتیں بہت کرتی ہے، آپ کے ساتھ خفیہ باتیں بہت کرتی ہے میری خالہ جان. فما حدثت فی الکعبۃ، تو اسود میری خالہ جان نے کعبہ کے بارے میں تجھ کو کیا بیان کیا؟ میری خالہ جان حضرت عائشہ نے تم کو کعبہ کے بارے میں کیا حدیث بتلائی، کیا روایت بتلائی؟ ذرا کونی اسود مجھے. حدثت کی فاعلہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ اسود میری خالہ جان حضرت عائشہ نے تم کو کعبۃ اللہ کے متعلق کیا بات بتائی، ذرا مجھے کہو نہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خود حضرت اسود کو فرمایا. دراصل کعبہ کے متعلق جو بات ہے حضرت عائشہ ہر ایک کو نہیں بتلاتی تھی، مخصوص افراد کو بتلاتی تھی، مقصود افراد کے سامنے یہ حدیث بیان کر دی گئی، سب کے سامنے نہیں بیان کر دی گئی. اس لیے دیکھو نہیں سگے بھانجے کو نہیں بتلایا، صرف حضرت اسود کو یہ روایت بتلائی. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط، کہ علم کی بات ہر ایک عام چلتے پھرتے آدمی کے سامنے بیان مت کرو، ورنہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے. دیکھو حضرت عائشہ کعبہ کی حدیث ان کے پاس تھی، لیکن ہر ایک کو نہیں بتلا رہی ہے، مخصوص افراد کو بتلا رہی ہے. کون مخصوص افراد؟ حضرت اسود کو. تو دیکھ لیا حضرت عائشہ کا طرز عمل، یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط، کہ حضرت عائشہ کعبۃ اللہ کے بارے میں وہ حدیث سب کو بتلاتی نہیں تھی، بلکہ مخصوص افراد ہی کو بتلاتی تھی. معلوم ہوا کہ علم کی بعض باتیں ہر ایک کو نہیں بتلائی جاتی، مخصوص افراد ہی کو بتلائی جاتی ہے. ہر ایک کو بتانے جاؤ گے تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے. ایک بات، دوسری بات سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کے بارے میں یہ بات ہر ایک کو نہیں بتلائی، حضرت عائشہ کو بتلائی. اگر چاہتے تو حضور مسجد نبوی کے بیان میں یہ بات فرما دیتے، مجمع عام میں بیان فرما دیتے، فتح مکہ کے دن جب خطبہ دیا تب بیان فرما دیتے، حجۃ الوداع میں بیان فرما دیتے، وانی بیان فرمائے. حالانکہ کعبہ کی کہانی ہے، کعبہ کا واقعہ ہے، تو نہ فتح مکہ میں کعبہ کے سامنے خطبہ دیا تب بیان نہیں کیا، حجۃ الوداع میں بھی نہیں بیان کیا. حضور نے بھی اسپیشلی حضرت عائشہ کو ہی بتلایا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ عالم صاحب کو علم کی کچھ خاص باتیں ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے ورنہ لوگ خطرناک فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. خاص خاص لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. قلتو کے فائل حضرت اسود, حضرت اسود حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہہ رہے ہیں, قالت لی, مجھ کو حضرت عائشہ نے یہ بات بتلائی, مجھ کو حضرت عائشہ نے یہ بات بتلائی کعبہ کے بارے میں. اب یہاں کچھ روایت میں اختصار ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہاں روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ کیا حضرت اسود نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو یوں فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کعبہ کے متعلق جو باتیں مجھ سے بیان فرمائی تھی ان میں سے کچھ یاد ہے کچھ میں بھول گیا. اسود نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کیا جواب دیا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کعبہ کے متعلق جو باتیں مجھے بیان فرمائی اس میں سے کچھ باتیں یاد ہے کچھ باتیں میں بھول گیا. یہ کس نے کہا؟ حضرت اسود نے. کس کو کہا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے, تم بتاؤ تو صحیح کیا بتایا تھا میری خالہ جان نے, کہو تو صحیح. ہو سکتا ہے کہ جو بات تم بھول گئے ہو میں تم کو یاد دلا دوں, ہو سکتا ہے جو بات تم بھول گئے ہو میں تم کو یاد دلا دوں. بولو تو صحیح کیا کہا تھا میری خالہ جان نے. دیکھیے کسی سے بات نکلوانے کا یہ بھی ایک طرز سیکھ لو, ایک طریقہ سیکھ لو. ایک بات آپ کو معلوم نہیں ہو گئے, تجھے یاد ہے یہ مسئلہ, سنا چل یاد ہو تو تیری غلطی میں نکالوں گا, ابھی یاد ہی نہیں اس کو کیا غلطی نکالے گا. اس طرح بھی سامنے والے سے بات نکلوائی جاتی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کیا فرمانے لگے کہ اسود بول تو صحیح, خالہ جان نے کیا کہا تھا, ہو سکتا ہے جو بات تم بھول گئے ہو میں تم کو یاد دلا دوں. یہ حقیقت پر بھی معمول ہو سکتا ہے. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت لی قلت قالت لی, تو حضرت اسود کہتے ہیں کہ مجھے ماں عائشہ نے یوں فرمایا, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عائشہ, اے عائشہ, یقیناً تیری قوم ابھی نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے, یعنی مکہ میں ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. قال ابن زبیر بکفر, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کفر سے اسلام میں نئے نئے آئے ہیں. بعضی روایت میں بھی جاہلیت بھی ہے کہ جاہلیت سے اسلام میں نئے نئے آئے ہیں. اگر یہ نئے نئے اسلام میں نہ آئے ہوتے تو میں کعبۃ اللہ کی موجودہ عمارت کو توڑ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کعبۃ اللہ کی موجودہ عمارت کو توڑ دیتا, لیکن میں نہیں توڑ رہا ہوں, لیکن میں توڑ نہیں رہا ہوں. کیوں نہیں توڑا حضور نے؟ حضور کعبۃ اللہ کی عمارت توڑ دیتے تو خطرہ یہ لگا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے, کیونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے, کفر سے اسلام میں ابھی ابھی آئے, جاہلیت سے ابھی ابھی اسلام میں آئے. حضور اگر کعبۃ اللہ کو توڑ دیتے, حالانکہ کعبۃ اللہ توڑ کر نیا بنانا مستحب عمل تھا, کعبۃ اللہ توڑ کر کے نیا بنانا ایک مستحب عمل تھا, یہ مستحب عمل حضور نے چھوڑ دیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ اگر حضور کعبۃ اللہ کی عمارت توڑ کے نئی بنا دے تو بہت سو کے مرتد ہو جانے کا ڈر تھا, یا کم از کم گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر تھا, کہ لوگ زبان درازی کرتے کہ دیکھو نا حضور نے تو ہر چیز نئی کر ڈالی, کعبہ جو تھا وہ بھی نیا کر ڈالا. اس طرح حضور پر نعوذ باللہ لوگ نکیر کرتے, اس کی وجہ سے لوگ فاسق بن جاتے یا لوگ کفر میں مبتلا ہو جاتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی عمارت نہیں توڑی, وہی کعبہ رہنے دیا. لیکن حضرت عائشہ کو حضور نے تنہائی میں یہ بات بتلا دی تھی. پھر حضور نے کیا فرمایا, اگر جو میں کعبہ موجودہ توڑتا اور نیا بناتا تو کیا کرتا؟ کعبہ کے دو دروازے بناتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے لوگ نکل جاتے۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایسا ہی کیا، یعنی ایسا ہی کعبہ بنوایا۔ اب ان جملوں کو سمجھنے کے لیے پوری بات آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ کعبہ کی اول تعمیر کب ہوئی تھی، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ملائکہ نے کعبہ بنایا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اولاً کعبہ بنایا، پھر دوسرے نمبر پر کعبہ حضرت شیش نے بنایا، پھر طوفان نوح کے وقت پر کعبہ اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں باقی رہ گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر جدید فرمائی۔ اس تعمیر کے دو دروازے تھے، کعبہ ابراہیمی بنا ابراہیمی کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ تو ابھی جہاں ہے وہاں اور دوسرا دروازہ اس کے بالکل پیچھے رکن یمانی کے پڑوس میں۔ اسی لیے اب جب جاؤ تو دیکھنا رکن یمانی کے بازو میں دروازے کے نشانات ہے باقاعدہ، ایک دم عیاں واضح پورے نشانات ہیں دروازے کے بنے ہوئے۔ اس وقت پر وہاں دوسرا دروازہ تھا اور دونوں دروازے زمین کے لیول پر تھے۔ یہ تھا بنا ابراہیمی والا کعبہ، اور جو حصہ حتیم کا چھوٹا ہوا ہے وہ بھی کعبہ کے اندر شامل تھا۔ اس طرح کعبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔